اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سترویں پارے میں سورہ حج کی 39 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے، اجازت دی جاتی ہے، حکم ہوا ان کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، یقاتلون، جن سے لڑا جاتا ہے، جن سے لوگ لڑتے ہیں، بینہم ظلمو، اس وجہ سے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بلا شک و شبہ اللہ تعالی ان لوگوں پر کی مدد کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، الا یقولوا، ان کا بس یہی قصور تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی آیت جو قرآن پاک میں جہاد کرنے کی اجازت کے لیے نازل ہوئی وہ یہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں رکھا تھا اور منع کیا تھا اس بات سے کہ ان میں کوئی آدمی بھی کافروں پر ہاتھ اٹھائے. اور مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد بدر سے پہلے سب سے پہلی آیت جس میں جہاد کی اجازت دی گئی وہ یہ تھی، اور اللہ تعالی نے اس میں لوگوں کو یہ بتایا کہ تم پہ ظلم ہوا ہے، لہذا اب اللہ تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ. اور یہاں پہ اللہ تعالی نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، یقاتلون کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یقاتلون کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ قتال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جن سے لوگ لڑتے ہیں. تو اس لفظ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے ہاتھ اٹھانے کی کیونکہ لوگ ان سے لڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگ ان سے نہ لڑتے تو انہیں ہاتھ اٹھانے کی کیا اجازت نہ دی جاتی. تو شبلی نعمانی اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اسلام نے کبھی بھی جہاد اقدامی طور پر نہیں کیا، بلکہ ڈیفنس میں کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور کافروں نے ہمیشہ جنگ میں اور لڑائی میں پہل کی ہے. اور وہ اس آیت کے الفاظ سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں لڑنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جن سے لوگ آ کر کے لڑتے ہیں. اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی تھی، اس ساری زندگی میں اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ صبر کرتے رہو. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ کافروں کا مقابلہ اس قرآن سے کرتے رہو. اللہ نے یہ بتا دیا کہ کافروں کے مقابلے میں نیکی کا سلوک کرتے رہو، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی بھٹی سے اللہ نے انہیں گزارا اور اتنی بڑی چیز کی اجازت دے دی کہ اب تم ان کے مقابلے میں ہاتھ اٹھا سکتے ہو. ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کا خون، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی چیز ہے. کسی کو ختم کر دینا، دنیا سے مٹا دینا، قتل کر دینا، تو اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ انسانوں کو اگر ٹرینڈ کیے بغیر اور انسان کی تربیت ہوئے بغیر اسے اجازت دے دی جائے کہ محض مذہب کی بنیاد پہ تم کسی کو قتل کرو، زمین کی بنیاد پہ کسی کو قتل کرو، تو یہ تو دنیا میں ایسا نظام ہو جائے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ نے پہلے ان کی تربیت ایسی کی جو بقول حالی رحمت اللہ علیہ کے، جنہوں نے مسدس لکھی ہے کہ جب اللہ نے انہیں کہا کہ آگے بڑھو وہ آگے بڑھ گئے، اللہ نے کہا پیچھے ہٹو وہ پیچھے ہو گئے، اللہ کے پوری طرح مطیع فرما بردار جب کے لوگ ہو گئے، اور جس حد تک قتل کرنا جائز تھا بس اس حد تک کیا، لمٹس مقرر ہو گئیں اور ان لوگوں کے نفس ان کے قابو میں آ گئے مکہ مکرمہ کی ٹریننگ کے بعد. تو اب مدینہ منورہ جا کر 13 سال تک یہ جو رگڑے لگتے رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد مدینہ منورہ جا کر یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کو اللہ نے نازل کیا اور یہ بتایا کہ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان لوگوں سے جا کر لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اُذِنَ سے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اب اجازت دی ہے، پہلے اس کا مطلب یہ تھا کہ اجازت نہیں تھی، پہلے درگزر کا حکم تھا، اب اجازت ہو گئی۔ اور یقاتلون، جن سے آ کر لڑا جاتا ہے، دو تفسیریں اس کے مفسرین نے کی ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے مان لیا جائے کہ یہ مکہ مکرمہ کی آیت ہے، تو یہ پھر ماننا پڑے گا کہ اہل مکہ کو یہ حکم نہیں تھا، مکہ مکرمہ کے لوگوں کو یہ حکم نہیں تھا، بلکہ مکہ کے قرب و جوار میں جہاں بھی مسلمان رہتے تھے، کافر وہاں ان قبیلوں میں جا کر ان کو تنگ کرتے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، اور ان سے لڑائی کی کوششیں کرتے تھے۔ تو یہ پھر آیت ان کے بارے میں مانی جائے گی کہ اللہ نے کہا جو آ کر تم سے لڑتے ہیں، ان کے لیے اب ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اور اس کے بعد یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے عام ہو جائے گی کہ پہلے کچھ مخصوص لوگوں کے لیے اجازت تھی، پھر سب کو اجازت دے دی گئی۔ اور جو لوگ اسے مدینہ منورہ کے لیے مانتے ہیں، ان کا تو کوئی چشکال ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدنی آیت ہے اور بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آنے والے ہیں کہ لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، تو دیکھو تم ان کے مقابلے میں رہنا اور جواب دینا۔ یہاں پہ اللہ تعالی نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ یقاتلون کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ جہاد جو ہے وہ تو شدید محنت، شدید کوشش اور ہمت کر کے کسی کام کا کرنا اس معنی میں آتا ہے۔ اور جہاد انسان قلم سے بھی کیا کرتا ہے، جہاد انسان اپنے ہتھیار ویپنز ان سے بھی کیا کرتا ہے، اور جہاد انسان اس طرح سے بھی کیا کرتا ہے کہ اپنی زبان سے، اور انسان اپنے عمل سے بھی۔ تو ان ساری چیزوں میں ایک چیز فرما دی، اور وہ ہے قتال۔ تو جہاد کی ایک فرد ہے قتال، جہاد کا ایک شعبہ ہے قتال۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو اگر تمہیں ہاتھ اٹھانا پڑ گیا اور قتال کرنا پڑ گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ ظلم کیے گئے، تو ظلم کے مقابلے میں اس کا جواب دینا، اب ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور ظلم ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہجرت کرنی پڑ گئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی خطرے میں تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ کے آئے، حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور ہجرت کی۔ اور اس ظلم کی وجہ سے ہی سینکڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، پہلے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ اور یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ گناہ کی بات تھی جو اہل مکہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالی نے اس بنا پر ان لوگوں کو کہا کہ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو ہجرت کی ہے، ان پر جو ظلم کی داستانیں ہیں، تاریخ ساری ان سے بھری پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ایک ایک کر کے پہنچتے تھے اور اپنے مظالم کی داستان سناتے تھے، کہانی سناتے تھے، جو سچے واقعات تھے وہ سناتے تھے کہ اس طرح ہمیں روکا گیا، اس طرح ہم پہ ظلم کیا گیا، اور اس طرح ہم نے ہجرت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہجرت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پاؤں ان کے پھٹ گئے تھے اور چلنے کے قابل نہیں رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ آ گئے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگوں نے بتایا فلاں جگہ پہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدل چل نہیں سکتے، پاؤں پھٹ گئے ہیں، خون بہ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے ملنے کے لیے چلے گئے اور جا کر ان کے پاؤں پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا اور اس سے انہیں شفا ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے اکثر باقی جو لوگ تھے، انہوں نے بڑے چھپ چھپا کے ہجرت کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے طاقت بھی دی تھی، قبیلہ بھی تھا اور ساری چیزیں تھیں، قریش میں ان کا دبدبا اور روب تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے طواف کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہوں اہل مکہ، اور تم میں سے کسی کی اگر ہمت ہو تو میرا راستہ روک لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چونکہ قبائل کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اللہ نے انہیں روک دیا تھا، اس لیے قریش مکہ ان کا کچھ نہیں کر سکے، وگرنہ ابو جہل کے بھائی نے ہجرت کی، اور وہ جب ہجرت کر کے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں راستے میں تو یہ کافر گئے اور انہیں پکڑ کر لے آئے اور اس طرح واپس لائے کہ انہوں نے رسیوں سے ان کا سارا جسم باندھ دیا، اور مکہ مکرمہ میں پھراتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم میں سے جس کا لڑکا بھی ایسے کرے اس کو اس طرح بغاوت کی سزا ملنی چاہیے، جو یہاں سے جانا چاہے اس طرح ان کا علاج کرو، اور گھر لا کے پھر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اور ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں آئے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، تب یہ عاجز اور یہ کمزور مسلمان آپ سے ملے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بلا شک و شبہ اللہ قدرت رکھتا ہے پوری کی پوری، علی نصرہم، ان کی مدد پر، لقدیر، اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اور اللہ کی یہ مدد مسلمانوں کے ساتھ نازل ہوتی رہی جب تک مسلمانوں پہ ظلم تھا اور جب تک کافر ظالم تھے، خدا کی مدد مسلسل ان کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اللہ نے مدد فرمائی، غزوہ احد بدر میں اللہ نے مدد کی، احد میں اللہ نے مدد کی، کہ یہ کافر جو تھے مسلمانوں کو بظاہر پسپائی ہو گئی تھی، اور جب بہت دور مدینہ منورہ سے نکل کے مکہ مکرمہ چلے گئے تو پھر کسی نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب مسلمانوں کو تم نے پسپا کر ہی دیا تھا، وہ لوٹ ہی گئے تھے، تو تم تھوڑا سا اور پیچھا کرتے، شہر چلے جاتے اور جا کر ان لوگوں کو اس سے نبٹ لیتے، یہ قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ اب انہیں خیال آیا کہ اوہ، یہ تو اس وقت ہمیں یاد نہیں آیا، اور وہ اس کے نتیجے میں واپس پلٹے، اور ادھر سے اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نکلیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باوجود اس کے کہ وہ زخمی تھے وہ وہاں سے نکلے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ جب ابو سفیان نے سنا کہ مسلمان پلٹ کے واپس آ رہے ہیں تو پھر وہ چلے گئے۔ اسی طرح اللہ کی مدد خندق میں بھی نازل ہوئی، اور اللہ تعالی نے اس کا تفصیل سے تذکرہ سورہ احزاب میں کیا ہے۔ پھر اللہ کی مدد فتح مکہ پہ بھی نازل ہوئی، اسی طرح جتنے بھی غزوات تبوک ہے، حنین ہے، یہ سارے ہوئے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کی مدد کی۔ تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہماری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوا کرتا، ہم جن بندوں کی مدد کرتے ہیں ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب اس ظلم کی بھی تھوڑی سی تفصیل آ گئی کہ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، کچھ دعویٰ نہیں ہے، نکالا ان کے گھروں سے انہیں، اور کچھ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، الا یقولو، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ الذین اخرجوا سے مراد وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو مہاجرین تھے، کیونکہ اخرجوا کا مطلب یہی ہوا من دیارہم، ان کے گھروں سے انہیں نکالا گیا جبرن۔ تو یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جو مہاجرین تھے وہ اس میں آ گئے، اسی لیے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی ترجیح حاصل ہے، اور ہجرت اتنی بڑی چیز تھی کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میری ہجرت کو، میری بیعت کو توڑ دیں اور میں واپس مکہ مکرمہ جاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے اور فرمایا کہ ان للہجرت لشان، ہجرت جو ہے اس کی بڑی شان ہے، ہجرت جو ہے بہت بڑا عمل ہے، اس لیے تم ایسے نہ کرو۔ تو یہاں پر یہ جو فرما دیا کہ وہ لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر کسی دعوے کے، بغیر کسی سبب کے، تو یہ سارے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ آ گئے، ان میں سارے خلفائے راشدین بھی آ گئے، کہ وہ چاروں کے چاروں مہاجر تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، سب نے ہجرت ہی کی تھی اور مدینہ منورہ میں پہنچے تھے، اور اسی طرح باقی لوگ بھی آ گئے، مثلاً حضرت سعید رضی اللہ عنہ تھے، یہ مہاجر تھے عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، یہ بھی مہاجر تھے۔ تو کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے مدینہ منورہ کو اپنا گھر بنایا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے ہیں مکہ مکرمہ تو کوئی گھر ان کے رہنے کے لیے نہیں تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا وہ تاریخ کا جملہ کہ حل ترک لنا عقیل، ہمارے لیے عقیل نے کوئی گھر باقی رہنے دیا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بھی بغیر اس کے جرم کے گھر سے نکال دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے کافروں کی یہ حرکت نقل کی ہے کہ کافر ایسے ظالم ہو گئے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا بغیر حق، بغیر دعوے کے، یعنی وہ کچھ بھی تو نہیں کہتے تھے الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم بس اتنا ہی تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، ہماری جتنی مشکلات ہیں زندگی کی اور جتنی ضروریات ہیں سب کو پورا کرنے والا اللہ ہے. بس یہ ان کا جرم تھا اور اس جرم کی سزا انہیں یہ ملی کہ انہیں وہاں سے بھی نکال دیا گیا، اور اس جرم کی سزا ملی کہ جو ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری تھی سب منقطع کر لی گئی اور گویا ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے، تو اس کی زد جا کر پڑتی ہے اس چیز پہ بھی کہ مشرکین مکہ نے مختلف بت بنا رکھے تھے اور ان بتوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سب ان کے پروردگار ہیں، کوئی کسی بت کے متعلق کہتا تھا، کوئی کسی بت کے متعلق کہتا تھا، اور اللہ نے ان سب کی نفی کر دی اور اللہ نے بتایا کہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا پروردگار ہے. کچھ لوگ ایسے کہنے والے ہیں یہ ان کا تم جرم گنتے ہو اور باقی تم سب جو ہو اتنا ظلم کر رہے ہو کہ انہیں اس جرم کی بنا پر مکہ سے نکال رہے ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اس کو مانا. اس لیے ان الفاظ میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا جرم ہے سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، تو آپ دیکھیے کوئی بھی اخلاقی جرم نہیں ہے. یعنی ان لوگوں نے نہ چوری کی، نہ تم لوگوں کو لوٹا، نہ تمہارے ساتھ لڑے، نہ مارا، نہ کچھ اور کیا، ایک ہی چیز ہے اور وہ خدا کی توحید ہے. بس اس اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی وجہ سے انہیں مار پڑ رہی ہے، اللہ کے دین کی وجہ سے انہیں نکالا جا رہا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. اللہ نے اگلے جملے میں دونوں باتیں دونوں گروہوں کے لیے ارشاد فرما دی. کفار مکہ کو یہ بتا دیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ مٹ جانے والی چیز ہے، اور یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ ظالم ایسے ہی مٹا دیے جاتے ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ پچھلے زمانوں میں بھی ہوتا رہا ہے. اور تیسری چیز یہ بتا دی کہ آخر اس ہاتھ اٹھانے میں، کافروں کو قتل کرنے میں، ان میں لڑنے میں حکمت کیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس ایک اگلے جملے میں جمع فرما دی. اللہ نے کہا ولولا دفع اللہ، اور اگر اللہ تعالی نہ ہٹاتا رہتا الناس لوگوں کو، بعضوں بے بازن بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو خدا نہ ہٹاتا، لہدمت سوامے، تو پھر تم دیکھتے کہ کیا ہو جاتا اگر نہ ہٹائے جاتے لوگ ایک کچھ کو کچھ کے ذریعے سے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک جماعت کو غالب کرتا رہا ہے، دوسری جماعت کو مغلوب کرتا رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جماعت کو قوت اور مدد اور طاقت دی ہے اور دوسری جماعت ان کے مقابلے میں مغلوب ہوئی ہے. لہدمت سوامے، تو پھر یہ ہو جاتا کہ ڈھا دیے جاتے تکیے. سوامع کا ترجمہ کیا ہے تکیے، سوما کی جمع، اور سوما کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر راہب اللہ کی عبادت کرتے تھے، درویش اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہمارے ہاں جسے خانقاہ کہتے ہیں، تکیہ کہتے ہیں ترکی میں. تو تکیہ، زاویہ، خانقاہ، یہ سب ایک ہی معنی میں آتا ہے، کیونکہ زاویہ جو ہوتا ہے وہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے نا اینگل، تو اس وجہ سے اسے زاویہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف کو ہوتا ہے. کوئی بھی زاویہ لے لیں، وہ باقی پوری ڈی جو بناتے ہیں 360 کی جو بھی بناتے ہیں اس میں بالکل اس کی اپنی الگ ایک حیثیت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا لہدمت سوامے، تو تباہ ہو جاتے سومے. اور سوما وہ جگہ جہاں پر راہب عبادت کیا کرتا ہے. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد صائبین جو تھے ان کی عبادت گاہیں، اور صابی جو تھے اپنے زمانے میں دنیا میں بہت بڑا مذہب تھا کسی دور میں ان کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ تباہ ہو جاتے، وبیع اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز تباہ ہو جاتی، بیع کنیسہ گرجے، تو دیکھو مدرسے تباہ ہو جاتے، لہدمت صوامع وبیع اور تکیے تباہ ہو جاتے اور مدرسے تباہ ہو جاتے، بیع جو ہے مدرسے کو بھی کہتے ہیں جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے پڑھایا جاتا ہے، اور بیع جو ہے وہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جو عیسائی اپنے عبادت کے لیے مقرر کرتے تھے، چرچ، ان دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور عیسائیت بہت بڑا مذہب رہی ہے دنیا کا جب یہ لوگ ٹھیک تھے اور جب ان کی تکیوں میں اور ان کے چرچ میں گمراہیاں اور غلط چیزیں نہیں تھیں، ہزاروں اللہ کے بندے اللہ کی راہ ان سے پاتے تھے، اللہ نے اسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین دے کے بھیجا تھا، آپ تصور کریں کہ وہ دنیا کے کتنے غالب اور بڑے حصے میں پھیلا ہوا تھا، اور اللہ نے اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہدایت دی تھی، اللہ نے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی تباہ ہو جاتے، وصلواتن اور پھر تباہ ہو جاتے عبادت خانے۔ تیسری چیز بتائی، یہ صلوات جمع صلات کی، اور یہ لفظ بنا ہے یہودیوں کے عبادت گاہوں کے لیے سینیگاگ، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عبرانی میں یہ لفظ تھا سلوسا، صاد لام واؤ سا الف سلوسا، اور انگلش میں سلوت کا لفظ جو ہے وہ بھی غالباً اسی سے بنا، کہ یہودیوں کے جو عبادت خانے ہیں، یا مراد اس سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اہل کتاب کے عبادت خانے، تو اگر یہ لے لیا جائے مراد کے صوامع تکیے تباہ ہو جاتے، وبیا اور مدرسے تباہ ہو جاتے، و صلوات اور عبادت خانے تباہ ہو جاتے، تو پھر صلوات میں عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے عبادت خانے آ جائیں گے، یا پھر خاص طور پہ سینیگاگ آئے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ تباہ ہو جاتی، و مساجد اور مسجدیں تباہ ہو جاتی، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اللہ کا نام بہت زیادہ، یہ سب چیزیں تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، اللہ کا دین اس میں بڑا نقص واقع ہو جاتا، بڑی چیز اس کی رکاوٹ بن جاتی۔ اللہ تعالی نے بتایا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے باقی رکھا، اور اس طرح سے باقی رکھا کہ ایک گروہ مغلوب ہوتا گیا اور دوسرا گروہ غالب آتا چلا گیا۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اللہ کا نام کثرت سے جس میں لیا جاتا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیے اللہ تعالی نے چار الفاظ کا ذکر کیا ہے، صوامع کا، بیع کا، صلوات کا اور مساجد کا، تو ان چاروں کو تباہ کون کرتا؟ یعنی مشرکین تباہ کر دیتے۔ ان چاروں میں اللہ تعالی نے ان مذاہب کا ذکر کیا ہے جو چاروں مذاہب بنیادی طور پر وحی سے تعلق رکھتے تھے، تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر کر دیا کہ دیکھ لو مسجدیں تباہ ہوتی، اس کا تعلق بھی وحی سے ہے، یہودیوں کے عبادت خانے تباہ ہو جاتے، اس کا تعلق بھی وحی سے ہے، عیسائیوں کے گرجے تباہ ہو جاتے، اس کا تعلق بھی وحی سے ہے، وحی سے ہے، اور اسی طرح اگر ان کی خانقاہیں تباہ ہوتی تو وہ بھی تو اللہ کا نام لینے کے لیے، خدا کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، یہ چاروں چیزیں تباہ ہو جاتی۔ اور سب سے پہلے اگر آپ یہودیت کو دیکھیں تو یہودیت کے عبادت خانے جو تباہ ہوئے تھے، کیونکہ سب سے قدیم مذہب پھر یہی ہوا، تو مشرکوں نے ان کے عبادت خانے تباہ کر دیے، یروشلم پہ جو تباہی آئی ہے، اور ایران کے جو حکمران تھے انہوں نے اس کی تباہی پھیر دی اور برباد کر دیا اسے، تو مشرکین کا اور یہودیوں کا مقابلہ ہوا تھا، اور یہودیوں نے ایک عرصے تک اللہ کے دین کے لیے ماریں کھائی ہیں بنی اسرائیل نے، تب جا کر کہیں انہیں حکمرانیاں اور عروج ملے، مگر جب انہیں عروج ملا تو پھر انہوں نے وہی کرتوت کرنے شروع کر دیے جو ان پہ ہوئے تھے، انہوں نے عیسائیوں پر ظلم کرنا شروع کیا، اور عیسائی جہاں ملتے تھے مارتے تھے، حتیٰ کہ آگ کی خندقیں کھودتے تھے اور خندقیں بنا کر اس میں لکڑیاں ڈلوا دیتے تھے، اور لکڑیاں جب بالکل اچھی طرح خشک ہو جاتی تھیں تو اس پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے تھے، وہ انگارے بن جاتے تھے۔ اب یہ پکڑ پکڑ کے یہودی عیسائیوں کو اس میں پھینکتے تھے، عورتوں کو پھینکتے تھے، ان کے چھوٹے بچوں کو ان کے سامنے چلا دیتے تھے۔ یہ تو اتنی سختی اور اتنے بڑے امتحان مسلمانوں پہ ابھی آئے نہیں، یہ یہودی کرتے تھے عیسائیوں کے ساتھ، اور جو کوئی ان میں مل جاتا تھا قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح وہ اللہ کے بندے جو سورہ کاف میں جن کا ذکر آیا ہے، بادشاہ نے کہا تم اپنے دین کو بدلو وغیرہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، مار دوں گا، اور پھر اس کے بعد وہ ہجرت کر گئے۔ یہ عیسائیوں کی پوری تاریخ ہے کہ ان پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آگے مسلمان تو مسلمانوں پر بھی ایسے ہی ظلم ہو رہے ہیں، اب تک ظلم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے غالب نہ کرتے، اہل مکہ سوچ لیں، یہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے کہ مشرکین ظلم کیا کرتے ہیں اور پھر خدا اپنی وحی والے بندوں کو غالب کرتا ہے اور انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی دی کہ اس دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، آج یہ لوگ غالب ہیں کل یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، آج یہ لوگ شرک کے بل بوتے پہ تمہیں نکال رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، وقت آئے گا جب تم ان پر غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے بتایا کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آ جاتی۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالی نے گویا اشارہ فرما دیا اس طرف کو کہ جو آدمی بھی کسی قوم کے عبادت خانے کو تباہ کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اس لیے کسی قوم کے عبادت خانے کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، جب جہاد کے لیے لوگ جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو قتل نہ کرنا جو راہب ہیں، اور ان کو بھی نہ مارنا جو بچے ہیں، اور ان کو بھی قتل نہ کرنا جو اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہوئے بھی، گویا کہ وہ کیا اللہ کی عبادت کرتے تھے عیسائی اس زمانے میں، وہ شرک ہی تھا۔ جن فرمایا ایک طرف کو لگے ہوئے ہیں تم انہیں چھوڑ دینا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کرنا، منع فرماتے۔ حضرت وقر رضی اللہ عنہ جو لشکر بھیجے ہیں ان کو بھی یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ دیکھو ان کی عبادت گاہوں کو نہ چھیڑنا۔ تو جو قوم بھی کسی کی عبادت گاہ کو چھیڑتی ہے پھر اس کے بعد اس کی خیر نہیں رہتی، اسی لیے بیت اللہ کو جب چھیڑا ہے یزید نے تو پھر اس کی خیر نہیں رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اہل مدینہ اٹھے، اور اہل مدینہ نے کہا اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے اور یزید کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں، تو پہلی بغاوت اس کے بعد اہل مدینہ نے کی، اور اہل مدینہ کے لیے جب لشکر آئے ہیں وہاں پر پھر قتل عام ہوا اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور وہاں سے فارغ ہوئے تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بغاوت کی، پھر لشکر یہاں آیا ہے اور بیت اللہ پر جو انہوں نے سنگ باری کی ہے اور بیت اللہ میں جو آگ لگائی ہے، اس کے بعد یزید کی عمر سے اللہ نے برکت اٹھا لی اور عمر کے۔ اس لیے کسی بھی جگہ کی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، اندرا کا دور حکومت تھا، اور پتہ نہیں اصل تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، لیکن جہاں تک ہم نے سنا وہ ٹھیک چل رہے تھے معاملے سارے، اور جب اس نے گولڈن ٹیمپل کو چھیڑا ہے تو اس کے بعد تباہی ہو گئی۔ وہ عبادت گاہ تھی اور عبادت کرنے والے لوگ تھے، کسی بھی مذہب اور مسلک کے تھے سکھ، لیکن یہ کہ خدا کا نام لیتے تھے۔ عبادت گاہ کسی قوم کی چھیڑنا یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم جہاد نہ رکھتے، یعنی اس امت میں بھی اور پچھلی امتوں میں بھی، تو جو عبادت گاہیں ہیں یہ تباہ ہو جاتی، مدرسے تباہ ہو جاتے، یہ سب چیزیں تباہ ہو جاتی۔ اسی لیے جو حکمران مدارس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ کہیں ان پہ آ جائے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا، مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ تعالی کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی بھی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیسے کرنا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کی جو مدد کرے گا نیکی کے خیر میں، تقویٰ کی خیر، نیکی کے کام میں، تقویٰ کے کام میں، خیر کے کام میں، جو آدمی بھی اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی یقیناً مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالی کی مدد ظاہر ہے کہ انسان کوئی براہ راست اب خدا کی کیا مدد کر سکتا ہے، وہ ذات عالی خود سب کی مدد کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے ناطے دین کے جو کام ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو تعاون کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی گویا مدد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا ہم ان کی مدد کریں گے۔ ایک آدمی اپنی جان اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، والنٹیئر بن جاتا ہے، کام کرتا ہے، مسجد کا کام کرتا ہے، خدا کے دین کا کام کرتا ہے، مسلمانوں کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میں یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ اس آدمی کی اگر نیت واقعی خالص ہے اور سچا آدمی ہے، اللہ کی طرف سے اسے مدد یقیناً دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی انسان ہے ایسا کہ وہ اللہ کی مدد اپنے مال کے ذریعے کرتا ہے، پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس پیسے کے ذریعے سے اللہ کا دین غالب رہے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو، مسلمان اس سے بڑھیں، اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے جو ہماری مدد کرے گا۔ ایک آدمی اللہ کے راہ میں لڑتا ہے جا کر کافروں کے خلاف، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہتا ہے، اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بلا شک و شبہ اللہ قوی ہے، اللہ تعالی خود طاقت والا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں اپنی قوت ٹھہرا نہیں سکتا۔ اللہ کی قوت سے جو بھی ٹکرائے گی قوت آ کر وہ پاش پاش ہو جائے گی۔ عزیز اور اللہ خود غالب ہے، نتیجہ یہ کہ زور والا ہے، جس کو چاہے وہ زور دے، جس کی چاہے مدد کرے۔ تو جو اس کی دین کی مدد کرے گا خدا اس کی بھی مدد کرے گا، جو اللہ کے غلبے کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالی اس کو بھی غالب کر دے گا۔ اس آیت میں بڑی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ کیسے نامساعد حالات ہوتے ہیں، کیسے کٹھن حالات ہوتے ہیں، کیسے انسان کو تکالیف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے دین کے کام میں لگا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ اس کے دین کو اچھا کر دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کر دیتا ہے، اسے اللہ دین پر جمع دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی مشکلات ختم بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی عمر کا جب آخری حصہ آتا ہے تو ان مشکلات اور مصائب سے پاک ہوا کرتا ہے، راحت آرام اللہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ان امکناہم، اگر ہم زمین میں انہیں حکومت دے دیں، ہم ٹھکانہ دے دیں، اور اگر ہم ان لوگوں کو جما دیں ملک میں، فی الارض، ملک میں، زمین میں، اقام الصلاح، یہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز کو قائم کریں گے، وآت الزکاۃ، اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ یہ لوگ زکات دیں گے، نماز کو قائم کریں گے اور زکات دیں گے، وامروا بالمعروف، اور نیکی کے کاموں کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکیں گے۔ یہ چار کام ہیں ہمارے بندے جو اس دنیا میں کریں گے اگر ہم انہیں زمین پر حکومت دے دیں، اگر ہم انہیں زمین پر ٹھکانہ دے دیں، اور اگر ہم انہیں جما دیں زمین پہ۔ تو یہ چار کام ہیں جو یہ لوگ کریں گے۔ اب آپ ساری آیات کا اندازہ کیجئے، اوپر سے یہ جتنی آیات چل رہی ہیں یہ کن لوگوں کے بارے میں، آیت نمبر 39 سے دیکھ لیں کہ یہ کن کے بارے میں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، جن سے آ کر لوگ لڑ رہے ہیں، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو اس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ ہوئے نا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بھی وہ جو مکی ہیں، کیونکہ ظلم تو ان پہ آ کے کیا گیا، ظلم کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تو کافر ان سے آتے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ، اور اللہ ان کی مدد پر لَقَدِيرٌ، قدرت رکھتا ہے۔ کن کی مدد پہ؟ وہ لوگ جن پہ ظلم ہوا تھا، وہی گروہ چل رہا ہے نا۔ الَّذِينَ اُخْرِجُوا، جو نکالے گئے، مِنْ دِیَارِهِمْ، اپنے گھروں سے، کون؟ مہاجرین، مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ ہوئے نا۔ اچھا، اِلَّا اِن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا بس یہی تھا دعویٰ کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اللہ اگر کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کا دور نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعْ، تو تکیے تباہ ہو جاتے، وَبِيَا، اور مدرسے تباہ ہو جاتے، وَصَلَوَاتٌ، اور عبادت خانے تباہ ہو جاتے، وَمَسَاجِدْ، اور مسجدیں تباہ ہو جاتی، یُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، جن میں بہت اللہ کا نام کیا جاتا تھا، یہ سب کی سب چیزیں تباہ ہو جاتی۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرے گا جو اللہ ان کی مدد کرے جو اللہ کی مدد کریں گے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ غالب ہے اور قوت والا اور غالب. الَّذِينَ اِن مَكَّنَّاهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں دے دیں. کون مراد ہوئے؟ مہاجرین مراد ہوئے نا. یہ ہے خلافت راشدہ کے حق ہونے کی دلیل، اور بہت بڑی دلیل ہے کہ خلافت راشدہ برحق تھی، کیونکہ یہ سارے مہاجر ہیں اور اللہ تعالی نے ان سب لوگوں کو یہاں پر تمکنت دی، اللہ نے ان سب لوگوں کو حکومت دی. یہ جتنے لوگ بھی خلافت راشدہ کا کہتے ہیں نا کہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ خلافت راشدہ تو ایسے ہی تھی، مسلمانوں نے بنا لی تھی، یہ چیزیں ہو گئی تھیں، ان کے لیے یہ آیت کریمہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہا الذین امکناہم، اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں حکومت دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت ملی کسے؟ سارے مہاجرین کو ملی. حضرت بکر رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، اور ان چاروں مہاجرین ہی کو حکومت ملی. اسی لیے انصار نے جب بات اٹھائی تھی نا کہ منا امیر و منکم امیر، دو اس مملکت میں حکمران ہو جائیں، ایک انصار کا نمائندہ اور ایک آپ مہاجرین کا نمائندہ، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا کہ اللہ نے اس چیز کو مہاجرین کے لیے رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات پر بند باندھ دیا تھا وفات سے پہلے، اور آپ نے انصار سے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تم دیکھو گے کہ عہدے حکومت کے ان کو مل رہے ہیں کہ تمہیں ترجیح نہیں دی جا رہی، اور ان کو مل رہے ہیں جو تم سے کم لوگ ہیں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر تم مجھ سے مل جاؤ. یہ جو ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، کسی بھی موقع پر انصار کی مہاجرین سے کوئی اختلاف ٹکر ہو سکتی تھی، اس کی جڑ کاٹ. اور یہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم عہدے لے لے کے انصار کے پاس جاتے رہے اور کہا یہ عہدہ لے لو، یہ عہدہ لے لو. انہوں نے کہا نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حوض کوثر پر ملیں گے، اور وہ حوض کوثر جو ہے ہمیں زیادہ عزیز ہے وہ ملاقات بنسبت اس عہدے کی. یہ بہت بڑی دلیل ہے خلافت راشدہ کے لیے کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم انہیں زمین پر حکومت دے دیں، اقام الصلاۃ، تو یہ نماز کا نظام قائم کریں گے، اور نماز کا نظام ان سارے حضرات نے قائم کیا. مسلمان یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی آدمی نماز چھوڑ دے، یہ انہیں کہاں پتا تھا. اسی لیے مسجدیں بنائی گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر لوگوں کو حکم دیا اور اپنے اپنے جگہ پر مسجدیں بنانے کا، اور آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنے قبیلے میں مسجد بنائے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شہر میں ایک بڑی مسجد بنائی جائے، جامع مسجد، یہاں لوگ اکٹھے ہوا کریں اور آ کر نماز پڑھا کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ دیکھا مسجد بنتے ہوئے، تو فرمایا کیا بات ہے، کیوں مسجد بنا رہے؟ یہ سامنے جو مسجد ہے ایک، تو فرمایا جگہ تنگ ہو گئی ہے، سارے مسلمان اس مسجد میں نہیں آ سکتے، ان کا نہیں آ سکتے. تو فرمایا پھر کیوں بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کے لیے، اچھائی کے کام کے لیے. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے اینٹ اٹھا لی وہاں سے اور دے ماری اس، اور فرمایا ختم کرو اس کو، کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی قوت ٹوٹ جائے، مسلمانوں کے اجتماع کم ہونا شروع ہو جائیں؟ اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب جگہ جگہ پر مسجدیں اگر بننے لگیں گی تو پھر مسلمانوں کے اجتماع نہیں ہو سکیں گے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کا لوکل اپنی مسجدیں بناؤ نمازوں کے لیے، البتہ جمعہ جو ہے وہ بڑی مسجد میں ہوا کرے گا، تاکہ مسلمانوں کا گروہ، اس کے عزت، عظمت اور طاقت، شان، قوت، یہ چیزیں ظاہر ہوں. اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھتے تھے، مسجدوں میں عید لوگ نہیں پڑھا کرتے تھے. ہے اگرچہ جائز مسجد میں عید کا پڑھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موقع پر عید پڑھی ہے مسجد میں، لیکن یہ جو اب سے حرکتیں شروع ہو گئی ہیں نا کہ 50-100 آدمی ایک مسجد میں آتے ہیں بس وہاں بھی عید پڑھ لو، اس محلے کی عید ہو رہی ہے، اس محلے کی عید ہو رہی ہے، اس نے بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا یہ کر دیا کہ وہ جو اجتماعی قوت تھی، شان اور شوکت تھی، وہ ختم ہو کر رہ گئی، وہ ٹوٹ کے رہ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس چیز کو خلافت راشدہ کو جو فرمایا ہے، یہ آیت ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا وہ آتوا الزکاۃ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ زکات دیں گے، وہ امر زکات دیں گے، یعنی زکات کی وصول بھی کریں گے، خود بھی دیں گے۔ اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں نظام قائم کر دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکات سے انکار کیا، اور لوگ ایسے انکاری ہو گئے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جہاد کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص اس جہاد کے مخالف تھے گویا، اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ ان سے جہاد کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اسے وقر رضی اللہ عنہ فرمایا واللہ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم جو نماز میں اور زکات میں تفریق کرے گا، الگ الگ سمجھے گا، لا اقاتلنہم، میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور اسے وقر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لو منعونی اقالا، خدا کی قسم یہ اونٹ دیں اور اونٹ کو باندھنے والی رسی نہ دیں، اللہ کی تو ادی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ادا کرتے تھے، میں ضرور ان سے جہاد کروں گا۔ واللہ لو منعونی جزیان، خدا کی قسم یہ بکری دیں اور اس کا وہ بچہ نہ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیتے تھے، میں ضرور ان سے جہاد کروں گا۔ اور نے کہا ایفت الدین و انا حیون، اللہ کا دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ وکر کی زندگی میں، میرے جیتے جی یہ ہو جائے، میں تو اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ جبارن فی الجاہلیہ و خوارن فی الاسلام، جاہلیت میں اتنا سخت، کفر کے زمانے میں اتنا روب دبدبا تیرا، اور اسلام قبول کر کے تو اتنا نرم پڑ گیا۔ حتی شرح اللہ صدری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے جان لیا کہ انہ علی الحق، یہ آدمی سچائی پر۔ اتنا شدید روب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پڑا، اور اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت چھوڑ دیتے لوگوں کو کہ زکات نہ دیں اور پھر بھی وہ مسلمان ہی رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اسلام کی بنیاد میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا اور اسلام کی عمارت وہ قائم نہ ہو سکتی جو بعد میں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان دیا اور پھر ہم مسلمان ہوئے، اور خدا کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، اور اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو خدا کا دین قائم نہ ہوتا۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جڑ اور بنیاد بنا دی اسلام کی، انہوں نے کہا ایک حکم اسلام کا ہم اس کو تغیر کرنے کے لیے تیار نہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یہ خلافت راشدہ ہے۔ وامرو بالمعروف، اللہ نے کہا اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو وہ نیکی کے کاموں کا حکم کریں گے، ونہو عن المنکر، اور وہ برائی کے کاموں سے روکیں گے۔ یہ احتساب کا محکمہ تھا جو اسلام کی بہت بڑی چیز تھی سرمائے کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں محتسب مقرر کر دیے تھے، حتیٰ کہ خواتین تک کو مقرر کر دیا تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہ جو ہیں خاتون تھیں، بوڑھی ہو گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ میں بازار میں مقرر کر دیا اور انہیں کہا کہ بازار کی نگرانی کرتی رہو اور دیکھنا کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کے بازار میں سود پہ کاروبار ہونا شروع ہو جائے۔ تو حضرت شفا رضی اللہ عنہ بازار میں گھومتی رہتی تھی، دیکھتی رہتی تھی لوگ کیسے سودے کر رہے ہیں، سنتی رہتی تھی تاکہ کہیں پر سود کا معاملہ نہ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتساب کا معاملہ، احتساب کو قائم کیا، اور اس احتساب کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دور میں ہی رکھ گئے تھے۔ وفات سے پہلے جو کہا تھا نا کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور اللہ کا پیغام دینے کے لیے، یعنی وفات کا، کبھی بھی فرشتہ میرے پاس آ سکتا ہے، اور تم میں سے کسی آدمی پر مجھ سے ظلم اور زیادتی ہو گئی ہو، وہ آئے اٹھے اور میرا بدلہ لے لے۔ یہ ساری روایات جو آئی ہیں حدیث کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب اپنی ذات پاک سے بھی شروع فرما دیا تھا، اور اس محکمے کی گویا بنیاد کہتے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ اس کو مارو, اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی جان بچائی, تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین اگر اس طرح آپ لوگوں کو عام پبلک کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنے گورنر اور امیر پر بھی درے چلائے اور مار سکے تو ہمارا روب اور دبدبہ قائم نہیں رہے گا, لوگوں پہ حکومت چلے گی کیسے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے بتاتے ہو اور مجھے سمجھاتے ہو, تمہیں نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کر دیا تھا کہ مجھ سے حساب لے لیا جائے, تو ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو حساب سے بلند و بالا سمجھے. اللہ نے یہ کہہ دیا ہے یہاں پر نماز کا, زکات کا, اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا, اور فرمایا وللہ عاقبۃ الامور, اور جتنے کام بھی ہیں سب میں اللہ کا اختیار ہے. یعنی یہ لوگ امت میں دین کو قائم کریں گے اور ایک مدت ہے بس اس کے بعد مقرر, اور وہ جو آخری چیز ہے اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کام کا انجام کیا ہے, یعنی اچھا انجام ہے ان کی خلافت کا. اس لیے ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے, جو مہاجرین تھے, تو یہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ و خلافت راشدہ کے حق میں بہت بڑی دلیل ہے اہل تشریع کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو خلافت راشدہ کو حق نہیں مانتے. ہم پورے اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت اور اس میں خلافت راشدہ کو جمع کیا جائے پھر جا کر اسلام بنتا ہے. تنہا نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عملاً بہت سی چیزیں اس دنیا میں جمانے کا موقع نہیں ملا, حکمرانی کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ چیزیں, وہ اسلام کے احکامات جس کے لیے حکومت درکار تھی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ختم ہو گئی, موقع نہیں ملا, وہ ساری چیزیں خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی ہیں. تو اس لیے جو آدمی خلافت راشدہ کا انکار کرتا ہے یا ان خلفاء میں کوئی عیب نکالتا ہے تو کم سے کم وہ اہل سنت میں سے نہیں رہتا, کیونکہ نبوت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ بہت بڑی بات اور بڑا جملہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ عملی تکمیل اگر اس کی دیکھنی ہے تو وہ خلافت راشدہ ہے. سورہ نور میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں انہی چیزوں سے استدلال کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کے برحق ہونے کی دلیل ہے, اللہ نے ان کی تعریف میں کہا ہے. اسی لیے آپ پیچھے سے دیکھ لیں اس کو, اگر 39 نمبر آیت سے, تو انہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ نے انہیں اجازت دی ہے کیونکہ ان سے آ کے لڑا جاتا ہے, ان پر ظلم ہوا ہے, اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ اخرجوا من دیارہم, جو اپنے گھروں سے نکالے گئے. تو جب گھروں سے مکہ مکرمہ سے نکالے گئے ہیں تو یہ مہاجرین ہی ہے نا, انصار کو تو کسی نے گھروں سے نہیں نکالا, انصار تو مدینہ منورہ میں تھے, انہوں نے تو پناہ دی ہے ان لوگوں کو. یہی لوگ اللہ نے کہا اگر ہم انہیں حکومت دے دیں, اور اللہ نے پھر آخر انہیں حکومت دے ہی دی. اس لیے چاروں خلفاء مہاجر ہوئے, چاروں نے ہجرت کی ہے, اور پانچویں یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تباہ میں ہی تھے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے نہیں ہیں. اس لیے خلافت راشدہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ مکمل ہو گئی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ پچھلوں سے چلی آئی کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو ختم کرنے کے لیے کافر جو ہیں حملے کیا کرتے ہیں. اس میں تین چیزیں اللہ نے بتائی ہیں, ایک چیز تو گزر گئی, دو چیزیں آگے آ رہی ہیں. پہلی چیز جو گزری ہے وہ یہ تھی کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا جب سے بنی ہے اللہ کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے مشرک کام کرتے رہے, اور مشرکوں کو ہٹانے کے لیے ہم ایک گروہ کو غالب کرتے رہے. اپنے زمانے میں یہودی تھے, پھر اس کے بعد عیسائی آئے, اور پھر اس کے بعد تم آئے ہو. تو تینوں ایسے ہو جن کا بنیاد تعلق وہی سے ہے, جن کے مذہب کی بنیاد وہی ہے, اور تم تینوں کے مقابلے میں ایک گروہ ہے مشرکین کا جن کے پاس کوئی وہی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ سب کے سب مشرک چاہیں گے کہ خدا کی توحید جہاں جہاں دنیا میں قائم ہے اسے ختم کریں. اس لیے فرما دیا ہے کہ یہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے, ہم غالب بھی کر دیتے ہیں اور وقتی طور پر لوگ مغلوب بھی ہوا کرتے ہیں. تین چیزیں اللہ نے بتائی ہیں جو دنیا کی رسوم میں جاری ہیں ہمیشہ سے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے اور جب تک یہاں سے بات سمجھ میں نہ آئے تیسری چیز سمجھنا بہت دشوار ہے. یہاں دیکھیں سب سے پہلی بات بتا دی کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو غالب نہ کرتا, ایک کو شکست نہ ہوتی دوسرے کو فتح نہ ہوتی, ایک پٹتا نہیں اور دوسرا غالب نہ آتا, ایک مارتا نہیں اور دوسرا مرتا نہیں, اگر یہ کائنات میں نظام نہ ہوتا کہ ہم جہاد کے بعد لوگوں کو غالب کر دیں, ہم جہاد کے بعد لوگوں کو مکمل قبضہ دے دیں, لاہدمت سوامے, تو یہ مشرکین تو برباد کر چکے ہوتے اب تک ساری خانقاہیں اور سارے تکیے و بیا, اور یہ مشرکین مدرسے برباد کر چکے ہوتے جن میں مدرسوں میں الہیات کی تعلیم دی جاتی تھی, اللہ کی توحید کی, اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی. اگر ان مشرکوں کو خدا تباہ نہ کرتا, وہ صلوات عبادت خانے تباہ ہو جاتے, صابیوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, مسلمانوں کے سب عبادت خانے تباہ ہو جاتے, وہ مساجد, اور پھر خاص طور پہ مسلمانوں کا آگے ذکر کر دیا پھر کہ ان کی مسجدیں بھی تباہ ہو جاتی. مشرکین تو زمانے میں کوئی چیز نہ چھوڑتے. یہ پہلی بات اللہ نے بتا دی کہ دیکھو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو مکہ والے تمہارے ساتھ آج کر رہے ہیں نا, تم سے پہلے بھی ہوتے آیا ہے, پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو ایسے تنگ کرتے تھے, ستاتے تھے, ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کرتے تھے, آج یہ چاہتے ہیں کہ مکہ میں تم نہ آؤ اور تمہیں نکال دیا ہے, خدا کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے, عمرے سے روکتے ہیں, کوئی پرواہ نہ کرو, ایک دن آئے گا جب ہم تمہیں حکومت دے دیں گے, اور جب ہم حکومت دے دیتے ہیں تو اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, اور یہ لوگ روکتے ہیں برائیوں سے, نیکی کا حکم دیتے ہیں, زکوٰۃ کا نظام ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہیں, وللہ عاقبۃ الامور, اور انجاموں کا انجام اچھے کاموں کا اللہ ہی کے قبضے.